بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31، اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب، نمبر 5 پر ہیں، زبیر ابن العوام۔ آپ بھی بزرگ صحابہ اور اولین مہاجرین میں سے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قریب کی عزیز داری ہے۔ آپ صفیہ بنت عبد المطلب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور اسما بنت ابو بکر عائشہ کی بہن بھی ان سے منسوب تھی، اور خلیفہ کے انتخاب کے لیے عمر بن خطاب کی تشکیل دی ہوئی 6 رکنی کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یقیناً عمر بن خطاب اس فکر کے موجد ہیں، اور یہ فکر اپنی جگہ زیر کی ہے۔ یہ کمیٹی اس کی تشکیل دی تھی تاکہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے مقابلہ کرے، کیونکہ تمام صحابہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کا حق ہے، جس کو قریش نے غصب کر لیا تھا۔ اور جب فاطمہ علیہ السلام نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا، اگر آپ علیہ السلام کے شوہر ہمارے پاس پہلے آ جاتے تو ہم ان پر کسی کو ترجیح نہ دیتے۔ عمر بن خطاب اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ خلافت اپنے شرعی حقدار تک پہنچے، اس لیے انہوں نے مقابلے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، جس سے ہر فرد کے دل میں خلافت کی تما پیدا ہو گئی۔ ان کے دلوں میں رئیس بننے کی امیدیں کروٹ لینے لگیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا، اور اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ بریکٹ کلوز۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بھی ان 10 افراد میں شامل ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ طلحہ کی صحبت میں رہے تھے۔ جب طلحہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو زبیر کا ذکر بھی اس کے ساتھ لازمی ہو جاتا ہے، اور جب زبیر کا ذکر ہوتا ہے تو طلحہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی کی اور اس سے اپنے پیٹ بھر لیے۔ طبری کی روایت کے مطابق زبیر بن العوام کا ترکہ 50,000 دینار، 1,000 گھوڑے اور 1,000 غلام تھے، اور بصرہ و کوفہ میں اور مصر میں بہت ساری جائیداد تھی۔ اس سلسلے میں طہٰ حسین کہتے ہیں، زبیر کے اس ترکے میں اختلاف ہے جو وارثوں میں تقسیم ہوا۔ جو لوگ ترکہ کم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وارثوں کے درمیان تقسیم ہونے والا ترکہ 35 ملین تھا، اور زیادہ کے قائل کہتے ہیں کہ ورثہ نے 52 ملین تقسیم کیا۔ معتدل حضرات کا کہنا ہے کہ 40 لاکھ تقسیم ہوا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ فسطاط میں، اسکندریہ میں، بصرہ میں اور کوفہ میں بھی زبیر کی زمینیں تھیں، اور صرف مدینہ میں ان کے 12 مکان تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں چھوڑی تھیں۔ بریکٹ میں الفتنۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 147۔ لیکن بخاری کی روایت یہ ہے کہ زبیر نے 2,50,000 ترکہ چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 53، باب فرض الخمس، باب برکت الغازی فی مالا حین و مینہ۔ اس سے ہمارا مقصد صحابہ کا محاسبہ ہرگز نہیں ہے، جو انہوں نے جانفشانی سے جائیداد حاصل کی اور اموال جمع کی وہ ان کا ہے، سارا مال حلال ہے۔ لیکن ہمیں یہ 2 اشخاص طلحہ و زبیر دنیا کے حریص نظر آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت توڑ دی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان اموال کو واپس لینے کا عزم کر لیا تھا، جو کہ عثمان نے مسلمانوں کے بیت المال سے، بریکٹ میں لکھا ہے، اپنے چاہنے والوں کو دے دیے تھے۔ ایسے موقع پر مذکورہ 2 اشخاص کی بیعت شکنی ہمیں اور شک میں ڈال دیتی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے میں تعجیل کی، اور سب سے پہلے بیت المال کو تقسیم کیا، اور ہر ایک مسلمان کو 3 دینار دیے، خواہ وہ مسلمان عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات میں تقسیم کرتے رہے۔ اس طرح علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کی وہ بدعت ختم کر دی، جو کہ انہوں نے عربی کو عجمی پر فضیلت دی، اور عربی کو عجمی کے 2 برابر دیا جاتا تھا۔ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو لوٹانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ صحابہ آپ کے خلاف ہو گئے جو کہ عمر کی بدعتوں کو دوست رکھتے تھے۔ یہ ہے عمر سے قریش کی محبت و عقیدت کا راز، کہ جس سے ہم غافل تھے، اور عمر نے تمام مسلمانوں پر قریش کو فضیلت دے کر ان میں قوی قبائلی اور طبقاتی تکبر و غرور کی روح پھونک دی۔ بس علی علیہ السلام 25 سال کے بعد قریش کو اس جگہ کیسے پلٹا سکتے تھے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ جس میں مساوی طور پر بیت المال کی تقسیم ہوتی تھی۔ چنانچہ بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے برابر حصہ ملتا تھا، اور قریش اس مساوات کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تقسیم کے بارے میں جھگڑتے تھے، اس لیے بھی طلحہ و زبیر نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات سے کام لے کر سب کو برابر دیا اور ان کا امارت والا مطالبہ ٹھکرا دیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان لوگوں سے ان اموال کا محاسبہ کر لیا جو انہوں نے جمع کیا تھا، تاکہ اس مسروقہ اموال کو واپس لے کر ناداروں میں تقسیم کر دیں۔ جب زبیر کو یقین ہو گیا کہ علی علیہ السلام مجھے بصرہ کا گورنر نہیں بنائیں گے اور نہ ہی دوسروں پر مجھے فوقیت دیں گے، بلکہ اس کے برخلاف مجھ سے ان اموال کے متعلق باس پرس ہوگی جو کہ بلا زحمت جمع کر لیا تھا، تو اپنے دوست طلحہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عمرہ بریکٹ میں لکھا بجا لانے کے لیے بریکٹ میں لکھا ہے مکہ جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی علیہ السلام بھی ان کے ارادے کو تاڑ گئے اور فرمایا، قسم خدا کی تمہارا عمرے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ تمہارا عذر کا ارادہ ہے۔ عائشہ بنت ابو بکر سے ملحق ہونے والے دوسرے زبیر ہیں، اور کیوں نہ ہوں، وہ زبیر کی زوجہ کی بہن تھیں۔ چنانچہ طلحہ و زبیر انہیں بصرہ لے آئے، اور جب عائشہ پر چشمے حواب کے کتے بھونکنے لگے اور انہوں نے پلٹ جانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے 50 افراد سے جھوٹی گواہی دلوا دی تاکہ عائشہ اپنے خدا اور شوہر کی نافرمانی کی مرتکب ہو جائیں اور ان کے ساتھ بصرہ چلی جائیں، کیونکہ وہ اپنی زیرکی سے یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ لوگوں میں عائشہ کا ہم سے زیادہ اثر ہے، اور پھر 25 سال تک زحمتیں اٹھا کر لوگوں کو یہ بات باور کرائی تھی کہ عائشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں اور حمیرہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں کہ جن کے پاس نصف دین ہے۔ اور زبیر کے قصے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے نکلے، جبکہ صحابہ نے ان پر یہ تہمت لگائی تھی کہ یہ عثمان کے قتل کا سبب ہے۔ چنانچہ میدان جنگ میں جب ان سے حضرت علی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے خون عثمان کا بدلہ لوگے جبکہ تم نے خود انہیں قتل کیا ہے؟ بریکٹ میں تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 204، تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 102، بریکٹ کلوز۔ مسعودی کی عبارت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبیر سے فرمایا، اے زبیر، تجھے خدا غارت کرے، تجھے کس چیز نے خروج پر مجبور کیا ہے؟ زبیر نے کہا، خون عثمان کے انتقام نے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہم میں سے اسے پہلے قتل کرے جس نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ طلحہ و زبیر بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، تم کس وجہ سے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خون عثمان کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ حسین نے ان سے کہا، سبحان اللہ، کیا لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے۔ یقیناً زبیر نے بھی اپنے دوست طلحہ کی طرح عثمان کو دھوکہ دیا تھا اور لوگوں کو ان کے قتل پر ابھارا تھا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی برضا و رغبت بیعت کی تھی اور پھر توڑ دی، اور پھر خون عثمان کے انتقام کے بہانے بصرہ پہنچ گئے، اور بصرہ پہنچ کر انہی جرائم میں خود شریک ہو گئے اور 70 سے زیادہ بیت المال کے محافظوں کو قتل کر دیا اور بیت المال کو برباد کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو فریب آمیز خط لکھا اور یہ عہد کیا کہ ہم بصرہ میں علی علیہ السلام کی آمد تک ہر طرح حفاظت کریں گے۔ پھر اس عہد کو توڑ دیا اور عثمان بن حنیف پر اس وقت حملہ آور ہوئے جب وہ نماز عشاء پڑھ رہے تھے، بس ان کے ساتھیوں میں سے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی بنا لیا، اور عثمان بن حنیف کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن ان کے بھائی سہیل بن حنیف مدینہ کے گورنر سے ڈر گئے اور سوچا کہ اگر انہیں یہ اطلاع ملے گی تو ہمارے خاندان سے انتقام لے لیں گے، اس لیے انہیں بہت مارا اور ان کی مونچھ داڑھی نچوا دی اور بیت المال پر حملہ کر کے 40 نگہبانوں کو تہ تیغ کر دیا۔ طہٰ حسین طلحہ و زبیر کی خیانت اور ان کے منصوبوں کے متعلق لکھتے ہیں، ان لوگوں نے بیعت شکنی ہی پر اکتفا نہ کی بلکہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جس کے ذریعے عثمان بن حنیف سے صلح کر لی تھی، اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور اہل بصرہ میں جن افراد نے اس فریب کارانہ خط کی مخالفت کی جو کہ عثمان بن حنیف کو لکھا گیا تھا اور بیت المال کے غصب کرنے سے روکا، انہیں بھی قتل کر دیا۔ بریکٹ میں الفتنۃ الکبریٰ، بریکٹ کلوز۔ اس کے باوجود جب علی علیہ السلام بصرہ پہنچے تو ان، بریکٹ میں لکھا ہے، سرکشوں سے جنگ نہ کی بلکہ انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا، پس ان لوگوں نے انکار کر دیا اور قرآن کی طرف بلانے والوں کو قتل کرنے لگے۔ پھر بھی امام علیہ السلام نے زبیر کو آواز دی اور طلحہ کی طرح ان سے کہا، اے زبیر، میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بنی غنم کے درمیان سے گزر رہا تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، میں بھی مسکرا دیا۔ تم نے کہا، اے ابن ابی طالب علیہ السلام، غرور نہ کرو۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا، خاموش ہو جاؤ، یہ غرور نہیں کرتے، اور تم ان یعنی بریکٹ مل کے علی علیہ السلام سے ضرور جنگ کرو گے اور ان کے حق میں ظالم قرار پاؤ گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ تبری واقعہ جمل کے ذیل میں، تاریخ مسعودی اور تاریخ عاصم کوفی وغیرہ، بریکٹ کلوز۔ ابن ابی الحدید نے حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب کا یہ ایک خطبہ نقل کیا ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا ہے اور مجھ پر ظلم ڈھایا ہے، میری بیعت توڑ دی اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، لہٰذا جو مشکلات انہوں نے کھڑی ہیں انہیں حل فرما دے اور جو انہوں نے منصوبے بنائے ہیں انہیں کامیاب نہ ہونے دے اور انہیں ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دے۔ میں نے تو انہیں جنگ چھیڑنے سے قبل باز رکھنا چاہا اور جنگ سے پہلے انہیں بیدار کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور عافیت کو ٹھکرا دیا۔ بریکٹ میں شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 101، بریکٹ کلوز۔ اور ان کے نام بھیجے جانے والے خط میں تحریر فرمایا، بزرگواروں اپنے اس رویے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ابھی تمہارے سامنے ننگ و آر ہی کا بڑا مرحلہ ہے، اس کے بعد تو ننگ و آر کے ساتھ آگ بھی جمع ہو جائے گی۔ والسلام۔ بریکٹ میں ہے نہج البلاغہ شرح محمد عبدہ صفحہ 306، بریکٹ کلوز۔ یہ ہے تلخ حقیقت اور زبیر کی انتہا، جبکہ بعض مورخین ہمیں اس بات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے زبیر کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دلائی اور انہیں یاد آ گئی تو زبیر نے توبہ کر لی تھی اور جنگ سے پلٹ کر واپس جا رہے تھے، لیکن وادی الصبا میں ابن جرموز نے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن مورخین کا یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے موافق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عنقریب تم علی علیہ السلام سے جنگ کرو گے اور ان کے حق میں ظالم قرار پاؤ گے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب علی علیہ السلام نے زبیر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی تو انہوں نے جنگ سے پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ نے ان کے اس ارادے کو بزدلی کہا، پس ان پر حمیت طاری ہو گئی اور وہ واپس آ کر جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گئے۔ یہ قول واقعے کے مطابق اور اس حدیث شریف سے قریب ہے جس میں غیب کی خبر دی گئی ہے، اور یہ اس کا کلام ہے جو کہ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ اور پھر اگر زبیر نے توبہ کر لی تھی اور اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے تھے اور گمراہی و تاریکی سے نکل آئے تھے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر کیوں عمل نہیں کیا؟ ترجمہ ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور خدایا ان کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ۔ حضرت علی علیہ السلام کی مدد کیوں نہ کی اور ان سے کیوں خوش نہ ہوئے؟ فرض کیجئے کہ ان کے لیے ممکن نہ تھا تو ان لوگوں کے درمیان جو کہ ان کی رکاب میں جنگ کرنے آئے تھے، خطبہ دے کر انہیں خبر کیوں نہ دی کہ میں حق سے قریب ہو گیا ہوں، اور وہ حدیث کیوں یاد نہ دلائی جس کو بھول گئے تھے، اور انہیں جنگ سے کیوں نہ روکا کہ جس کی وجہ سے نیکوکار مسلمانوں کا خون بہ گیا؟ لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا تو ہم سمجھ گئے توبہ اور میدان جنگ سے ہٹ جانے والی داستان ان لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے، جنہوں نے حق کو اور زبیر کے باطل کو چھپانے میں کسر اٹھانا رکھی۔ باوجود یہ کہ زبیر کے دوست طلحہ کو مروان بن حکم نے قتل کیا تھا، لیکن انہوں نے طلحہ و زبیر کی حرکتوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے کہا کہ انہیں ابن جرموز نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، وہ ان کے جنت میں داخل ہونے کو حرام نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے جب تک وہ جنت کو اپنی ملکیت سمجھتے رہیں گے، جس کو چاہیں گے داخل کریں گے اور جس کو چاہیں گے داخل نہ ہونے دیں گے۔ اس روایت کی تکذیب کے لیے امام علی علیہ السلام کا خط کافی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کو جنگ سے واپس پلٹ جانے کی دعوت دی ہے۔ آپ علیہ السلام کا قول ہے، بے شک تمہارے سامنے ابھی ننگ و آر کا بڑا مرحلہ ہے اور اس کے بعد تو ننگ و آر کے ساتھ آگ بھی جمع ہو جائے گی۔ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں بیان کیا کہ طلحہ و زبیر نے علی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کی اور آپ علیہ السلام کے خط کا جواب دیا ہو۔ یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے معرکے سے قبل انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس جوان کو قتل کر دیا جو کہ ان کے لیے قرآن لے گیا تھا۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے ان سے جنگ کرنے کو مباح قرار دے دیا۔ آپ مورخین کی بعض رقیق باتوں کا مطالعہ فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے بعض حق کی معرفت رکھتے تھے اور نہ ہی اس کی تقدیر کو جانتے تھے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جب زبیر کو یہ معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں عمار یاسر بھی شریک ہیں تو ان کے بدن میں راشہ پڑ گیا اور انہوں نے اسلحہ ایک دوسرے شخص کو دے دیا تو ایک ساتھی نے کہا، میری ماں میرے غم میں بیٹھے، یہ وہی زبیر ہے جس کے ساتھ میں نے زندہ رہنے اور مرنے کا ارادہ کیا تھا، قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، یہ راہ زبیر نے ایسے ہی اختیار نہیں کیے، بلکہ اس سلسلے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے یا دیکھا ہے، بریکٹ میں تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 205۔ اصل میں ان روایات کے گھڑنے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی تھی، خدا عمار پر رحم کرے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس کے بعد ان پر ہراس طاری ہو گیا، بدن کانپنے لگا اور اس خوف سے بدن کے جوڑ مزمحل ہو گئے کہ ہم باغی گروہوں میں سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی روایات گھڑنے والے ہماری عقل کا مضحکہ اڑانا چاہتے ہیں اور ہم سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ہماری عقلیں کامل و سالم ہیں، ہم ان کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ زبیر پر اس سے خوف طاری ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کانپنے لگے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے شمار حدیثوں سے نہیں ڈرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب کے متعلق فرمائی تھیں۔ کیا زبیر کے نزدیک عمار علی علیہ السلام سے افضل و اشرف تھے؟ کیا زبیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا تھا، اے علی علیہ السلام تمہیں وہی دوست رکھے گا جو مومن ہوگا اور وہی دشمن سمجھے گا جو منافق ہوگا؟ کیا زبیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا تھا، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ جہاں بھی ہوں حق ان کا تابع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں، بار الہ ان کے محب کو دوست رکھ اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ، جو ان کی مدد کرے اس کی مدد فرما اور جو انہیں رسوا کرے اسے ذلیل فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے آپ کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے، میں ضرور اپنا علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، میں نے ان سے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، اور علی علیہ السلام تم قرآن کی تاویل پر ان سے جنگ کرو گے۔ نیز فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم سے میری وصیت ہے ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنا۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں، انہی میں سے ایک وہ ہے جو خود زبیر سے بیان کی تھی کہ عنقریب تم علی علیہ السلام سے جنگ کرو گے اور ان کے حق میں ظالم قرار پاؤ گے۔ زبیر ان حقائق سے کیسے بے خبر رہے، جن سے دور دراز کے لوگ بھی واقف تھے؟ انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ وہ عقلیں جمود و بحیثی کا شکار ہیں جو تاریخی واقعات اور اس کے حقائق میں امتیاز نہیں کر پاتیں۔ وہ ابس اس بات میں اپنی کوشش صرف کرتے ہیں کہ انہیں عذر مل جائے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ طلحہ و زبیر کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔